بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. قران کریم میں بہت ساری جگہوں پر اہل ایمان کی ایک خاص صفت بیان کی گئی ہے، اس صفت کو کہتے ہیں تفکر. اس تفکر کو سمجھنا ویسے تو ہر زمانے میں ضروری تھا اور ہمیشہ یہ بہت فائدہ مند چیز تھی، لیکن آج کے زمانے میں اس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، فائدہ اس کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن یہ ہماری شامت اعمال ہے یا بدقسمتی ہے اور یا پھر انسانوں کا رخ صحیح نہیں ہے جس کی بنا پر یہ پہلو سب سے زیادہ نظر انداز ہو گیا، اور اس کے نظر انداز ہونے کی وجہ سے اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں جن نقصانات کا ہم پوری طرح سے اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تفکر، قرآن کریم میں مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا گیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ایمان والوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور اس کے عجیب عجیب حالات پر غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اس سوچنے کے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں. کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں وہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں. آج کے زمانے میں اس کی اہمیت اور افادیت اس لیے بھی بڑھ گئی کہ پچھلے زمانے میں انسان اتنے دور تک نہیں سوچ سکتا تھا جتنا آج ہو سکتا ہے، کیونکہ علوم کے وہ دروازے پہلے زمانے میں کھلے نہیں تھے جو آج کھل گئے ہیں. تحقیقات کا اتنا انبار پہلے انسانوں کے سامنے نہیں تھا جتنا آج ہے. آج ایک علم کی کئی کئی شعبے ہیں اور ہر شعبہ نئی سے نئی چیزیں انسانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. اگر انسانوں کا رخ صحیح ہوتا، مزاج جو ہے وہ تفکر کا ہوتا، تو آج کے زمانے کے انسان کا ایمان سب سے زیادہ قوی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے سامنے نئے پہلو روز آ رہے ہیں. فلکیات یعنی آسٹرونومی ایک علم ہے، اس علم کو پڑھ کر کے ایک انسان صرف تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے کیسی عجیب کائنات ہے، اور دوسرا انسان اسی کو پڑھ کر کے کہتا ہے کیسا وہ عجیب اللہ ہے جتنی اتنی بڑی کائنات بنائی. یہ ہے فرق. باٹنی اتنا وسیع ترین علم ہے، اس میں انسان گھس کر کے ایسی عجیب عجیب دنیایں معلوم ہوتی ہیں، پھولوں کے اقسام، ان کے رس، ان کے پالنیشن کے طریقے، ان کے فائدے، ان کے نقصانات، کس چیز سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، یہ کون سا پھول اس کے لیے موسم کیسا چاہیے، کس موسم میں وہ ابھر سکتا ہے، کون سا موسم اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اتنی لمبی دنیا ہے اور اس کو پڑھ کر کے انسان ایک تعجب کرتا ہے اور دوسرا انسان کہتا ہے کیسا عجیب اللہ ہے جتنی اتنی بڑی کائنات بنائی. میڈیکل سائنس اتنا وسیع ترین علم ہے، اس کو ایک ملحد ذہن کا آدمی پڑھتا ہے، تعجب کرتا رہے گا اور ساتھ میں کہے گا یہ نیچر نے کیا ہے، یہ سب نیچر نے کیا ہے. لیکن اگر سوچنے کا انداز صحیح ہوتا تو جب اس کے سامنے ایک ایک چیز ظاہر ہوتی تو تعجب کرتا رہتا کیسا عجیب ہے وہ اللہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا، کہنے لگا کہ انسان کے دماغ میں ایسے عجیب عجیب خزانے اللہ نے رکھے ہیں کہ انسان ان تمام خزانوں کو پہنچ نہیں سکتا. اس نے مثال بتاتے ہوئے کہا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ایک خاص جگہ پر جا کر کے دماغ میں ایک سیل ہے جو صرف یہی بتانے کے لیے لگایا گیا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر جائے. اگر وہ سیل نہ ہوتا تو ہم کھاتے رہتے ہم کو یہ بھی پتا نہ چلتا کہ اندر پیٹ کہاں تک بھر چکا ہے، ہم حیران ہوتے ہیں. اور وہ سیل موت تک کام کرتا رہتا ہے، موت تک اس کو کچھ نہیں ہوتا. واقعی مر رہے تک انسان کھاتا رہے گا، اس کو پتا ہی نہیں چلے گا مجھے اندر کہاں تک پانی مجھے پینا ہے تو کتنا، کھانا مجھے کھانا ہے تو کتنا. اگر وہ سیل نہ ہوتا یا وہ سیل ڈیڈ ہو جائے تو انسان جو ہے وہ کھاتا رہے گا، یہاں تک بھر چکا ہوگا، اس کو یہ بھی پتا نہیں چلے گا میں اندر کہاں تک پہنچ گیا. اس کے میدے کی کیپیسٹی جتنی ہے اتنا ہی وہ سیل اس کو دکھا دیتا ہے کہ بس, اور جو ہی وہ میدے کی کیپیسٹی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو سیل الارم ہو جاتا ہے, بس ختم کرو. غرض, اتنی لمبی چوڑی میڈیکل دنیا ایک ڈاکٹر کے سامنے گزرتی ہے اور اس سارے کو پڑھنے کے باوجود بھی اس کے دل میں اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوتا, وجہ تفکر کی کمی ہے. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کی ساری پیدائش, واختلاف اللیل والنہار, رات و دن کا مسلسل آنا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, والفلک التی تجری فی البحر, اور وہ کشتی جو تمہارے دریاؤں میں چلتی ہے, یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں تمہارے سامنے. ان پر جس جس پر تم غور کرو گے اس کے نتیجے میں تمہارے سامنے اللہ کی عجیب عجیب حکمتیں سامنے آئیں گی اور اس کے نتیجے تم اللہ کو پہچان سکو گے. اس لیے اپنے زاویے نظر کو درست کر لینا چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی عجیب چیز دیکھیں گے فورا ہم اس سے اللہ تک پہنچیں گے, یعنی ہمارا تصور اللہ کی طرف منتقل ہو جائے گا. اگر اللہ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اور اگر یہ نقطۂ نظر ہاتھ آ گیا اور آدمی اس کا عادی ہو گیا تو ہر ہر قدم پر چیزوں کے ذریعے سے انسان اللہ کی طرف پہنچے گا. اور اللہ کہتے بھی ہیں قرآن کریم میں وَكَأَيِّم مِّن آیَةٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, میری کتنی نشانیوں کے پاس سے تم گزرتے ہو مگر تم حیران کر کے گزرتے ہو, اس لیے میں تم کو وہاں نظر نہیں آتا. وَكَأَيِّم مِّن آیَةٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا, کتنی ہی میری نشانیوں کے پاس سے تم گزرتے ہو لیکن تم سے اعراض کیے ہوئے ہو رہتے ہو. وہ علم جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں علم الجنین, یعنی بچہ کیسے لگتا ہے, یعنی بچہ رحم میں کیسے ٹھہرتا ہے, وہ اس مرحلے سے لے کر کے بچے کے پیدا ہونے تک تقریباً 100 اسٹیج ہیں. ان 100 اسٹیجوں میں سے ایک اسٹیج پر بھی اگر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا تو آگے بچہ نہیں ہوگا. ان 100 اسٹیجوں میں سے ایک ایک اسٹیج کے متعلق قرآن کریم نے اشارے کر دیے ہیں اور آج میڈیکل کا پورا شعبہ اس پر لگا ہوا ہے اور تمام تحقیقات کے بعد وہ وہیں پہنچا ہے جہاں قرآن کریم نے پہلے بیان کر دیا تھا, اس کے بعد اس میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکے. اب اس سارے اسٹیجوں کو انسان دیکھتا ہے کہ صاحب نطفہ کہاں پہنچنا چاہیے, اس نطفے میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, پھر جو دوسرا پارٹنر ہے اس پارٹنر کا ایگ کیسا ہونا چاہیے, وہ ایگ کس مرحلے میں اس نطفے کے ساتھ مل جانا چاہیے, وہ ٹائم جس ٹائم کے اندر اندر یہ ہونا چاہیے, اگر وہ ٹائم گزر گیا اور اس کے بعد پھر ایگ اور یہ مل جائیں گے تو پھر کام نہیں کریں گے, ان تمام مرحلوں سے گزر کر کے پھر وہ کیسے جم جاتے ہیں اور جمنے کے بعد پھر ان کے کیسے تفریح شروع ہو جاتی ہے, کن کن مرحلوں میں, یہ تو ظاہر ہے علم اسی علم کو پڑھنے سے پتا چلے گا, لیکن ان تمام مرحلوں کو اگر انسان پڑھے سمجھے اور سمجھنے کے بعد پھر ایک ایک مرحلے پر کہے وہ سبحان اللہ کیسا وہ اللہ ہے جس نے یہ پیدا کیا, اس طرح سے اگر نہ ہوا ہوتا تو پھر اس کے نتیجے میں انسان اللہ تک پہنچ سکے گا, اس کو اللہ کا تعارف, اللہ کی عظمت, اللہ کی حکمت, اس کی مہربانیاں, اور اس کے بعد پھر اللہ کی بات ماننے میں آسانی. غور کریں, انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا, اگر ماں باپ کے دل میں رحم نہ ہوتا تو کون ماں باپ اس بچے کے لیے اپنی رات کی نیندیں قربان کرتا, کون ماں باپ اس بچے کو آرام پہنچانے کے لیے اپنی دولت کو اڑا دیتا, کیسے ہو سکتا؟ وہ اللہ نے جو اس کے ماں باپ کے دل میں رحم ڈالا, اتنا رحم کہ ماں یہ کہتی ہے میرا کچھ بھی ہو جائے لیکن تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی, تو نمبر ایک رحم ڈالا. پھر عورت کی چھاتی سے دودھ جاری کیا, یہی وہ ہماری خاتون ہیں کہ جو پہلے بھی یہی غذائیں کھاتی تھی, دودھ نام کی کوئی چیز نہیں بنتی تھی, اور جو ہی بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہی غذائیں کھا رہی ہیں اور دودھ بن رہا ہے. یہ اندر نئی کوئی فیکٹری لگ گئی جس میں یہ دودھ کی وہ جو ہے تیاری شروع ہو گئی, اب بدل کوئی فیکٹری نہیں لگی, تو اچانک کیا شروع ہو گیا یہ کہ سب اس کی چھاتیوں سے دودھ آنے لگا. اچھا یہ دودھ اتنا گاڑھا نہیں, کہ جو بچے کی آنتوں سے نہ گزر پائے، اگر گاڑا ہوتا تو اس کو پیٹ میں درد ہوتا، اور اتنا پتلا نہیں جس سے بچے کو راحت نہ مل سکے، جو فائدہ اسے چاہیے وہ نہیں کہا نہیں. کہتے ہیں دنیا کے جتنے پاؤڈر دودھ ہیں، کسی دودھ کے اگر اتنے وٹامنز نہیں جمع کیے جا سکتے ہیں جتنے ماں کے دودھ میں. ماں کے دودھ کا مقابلہ دنیا کو کوئی دودھ نہیں کر سکتا، اس لیے باقاعدہ ماہرین اعلان کرتے رہے کہ ماں کے دودھ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہ پہلا سوال یہ کہ دودھ سفید کیسے بنتا ہے، اس میں کہاں وہ چیز یہ چونا ملایا جا رہا ہے اندر جس کی بنا پر اس کو سفید کیا جا رہا ہے. گائے کے دودھ بھی ایسے سفید نکل کر آتا ہے، تو ہر جانور کا دودھ سفید بن کر کے آتا ہے، یہ سفیدی کہاں اس میں شامل کی جاتی ہے؟ اچھا، نہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ بچے کی چھاتی خراب ہو جائے، اور نہ اتنا گرم ہے کہ اس کے منہ جل جائے، بالکل بیلنس میں ہے. اور جب ڈبے کا دودھ پلانا پڑتا ہے تو پہلے پانی کو بوائل کرنا ہے، پھر واپس اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، اور جب ٹھنڈا کریں گے تو پھر زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے ورنہ تو بچے کی چھاتی خراب ہو جائے گی، اور اگر زیادہ گرم رہ گیا تو اس کا منہ جل جائے گا. پھر اگر پاؤڈر زیادہ اس میں شامل ہو گیا، وہ گاڑا ہو گیا، تو اس کی آنتوں سے یہ پار نہیں ہو سکے کہ اس کو پیٹ میں درد ہوگا، اور اگر پتلا رہ گیا تو پتلا رہنے کے نتیجے میں بچے کو اتنی طاقت نہیں ملے گی اور وہ پیشاب زیادہ کرتا رہے گا، ادھر سے بھی کمی ادھر سے بھی کمی. اور اس کے بعد پھر ہر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ماں کو اٹھنا ہے، پہلے بوائل کرنا ہے، اور ڈاکٹروں سے اگر پوچھیں گے وہ کہیں گے ہر مرتبہ صاحب فیڈر کو آپ نئے سرے سے بوائل کیجیے، کبھی کہیں گے 10 منٹ تک ابالیے، اس کے بعد اس میں دودھ ملائیے، وہ پانی ایسا ہونا چاہیے، اس کے بعد بچے کو دودھ، ورنہ انفیکشن ہو جائے گا. اب کون سی ماں یہ سارے جھنجھٹ اٹھائے؟ اور اس کے مقابلے میں ماں سوئی بھی ہوتی ہے، رات میں بچہ وہ آنکھیں بند کر کے اس کو لگاتی ہے، جو وہ پیتا رہتا ہے یہ سوئی ہوئی، نہ کوئی انفیکشن ہے نہ کوئی کچھ. کتنا گرم جی، اتنا گرم تمہیں ہونا چاہیے اتنا گرم، اس کو نئے سرے سے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں. عجیب ہی اور قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ نے کہا تم پر میرا یہ احسان ہے کہ تمہاری ماں تمہیں پیٹ میں رکھتی ہے، پھر تمہیں جنتی ہے، پھر تمہیں دودھ پلاتی ہے، اور پورا زمانہ اس کا دودھ پلانے کا گزرتا ہے. اور حکم دیا ماؤں کو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنی بچوں کو دودھ پلائیں کم سے کم ضرور 2 سال. ماں کے پیٹ میں اس بچے کو ہڈیاں بھی بنی، پاؤں بھی بنے، ہاتھ پاؤں بھی بنے، ناخن بھی بنے، لیکن دانت نہیں بنے. تو کیا اللہ تعالیٰ شانہ کو وہاں دانتوں کا را مٹیریل نہیں مل رہا تھا جو وہاں فٹ کرتے؟ یہ چیز تو یہاں نہیں ہے، چلو وہاں دوسری دنیا میں تو پہنچو گے، اگلی والی دنیا میں وہاں یہ اویلیبل ہوگا تو وہاں یہ دانت تم کو فٹ کر دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا تھا وہاں، لیکن چونکہ تمہیں آگے چل کر دودھ پینا ہے، دانتوں کا کام غذا چبانا ہے، دودھ پینا نہیں ہے، تمہیں آگے دودھ پینے کا مسئلہ ہے. اگر تم کو دانت یہیں سے دے دیے تو وہاں جا کر کے تم دودھ پیتے پیتے اپنی ماں کی چھاتی کو نقصان پہنچاؤ گے، اور پھر جب نقصان پہنچے گا ہو سکتا ہے اس کو زخم لگے، اور زخم لگنے کے بعد پھر وہاں سے خون بھی آ سکتا ہے، وہ زیادہ خراب اگر انفیکشن ہو گیا تو پیپ بھی آ سکتا ہے، تو تمہارے معدے میں پیپ اور خون پہنچ جائے گا، تم کو نقصان. اس لیے ہم تمہیں دانت ہی نہیں دیں گے، فی الحال تمہیں دانتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، چلو بغیر دانتوں کے. چنانچہ جب بچے کو دانت آ جاتے ہیں اور وہ دودھ پینے لگتا ہے، اور کبھی کبھی ماں کی چھاتی کو کاٹ دیتا ہے، تو ماں فوراً تھپڑ مارتی ہے اسے، اور اگر شروع دن سے ہی دانت ہوتے تو روز بیچارے کو تھپڑ کھانے پڑتے، کیونکہ اس کو بہت چوٹ لگتی ہے اس میں، تو فوراً سے تھپڑ مار دیے ہیں. اور اب اگر پہلے دن سے یہ دانت ہوتے تو بیچارے کو نہ جانے کتنی مرتبہ، اور ادھر سے بچے کو پتا نہیں کہ مجھے کیوں مارا جائے، اس وہ تو شعور والا ہے ہی. یہ بچہ پیدا ہوا، اس کی ایک خاص جگہ پر کور لگایا گیا، صاحب یہ کور وہاں چل کر کے تم کو کاٹ دینا ہے، فی الحال اس کو کور کر کے بھیجیں گے. یہ وہیں سے کاٹ کر بھیج دیجیے، ہم کو جب یہاں کاٹنا پڑے گا، یہاں آ کر کے تکلیف بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، بچہ روتا بھی ہے، بعض دفعہ بہت دن تک زخم ٹھیک بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہیں سے کاٹ کر بھیج دیجیے، فرض کیا ہے؟ نہیں، وہ بہت نازک جگہ ہے، بہت حساس جگہ ہے، وہاں اندر اس نازک جگہ کو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے ہم اس کو کور لگا کے رکھتے ہیں. اب جب کور وہاں انفیکشن کی جگہ سے باہر آ گیا، اس کے بعد کور کاٹ دینا، تو اور کور کاٹ دینا اسی کو کہتے ہیں ختنہ کرنا. حالانکہ دنیا میں کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو وہاں سے آئے اور ختنہ ہو چکا تھا، جو کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، کہ صاحب فلا آدمی ایسے ہیں کہ اس کو وہیں سے خدا نے خود ہی ختم کر دیا تھا، یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ جو جس کا دنیا میں ختمہ نہیں ہوا ہے کیونکہ وہیں سے ختمہ ہو کر کے آئے تھے، اور ایک حدیث میں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کا ختمہ وہیں سے ہوا تھا، یہاں ختمہ نہیں ہوا ہے، اور بعضی حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ نہیں یہاں ختمہ ہوا ہے۔ بہرحال تو اب اس نازک ترین جگہ کو کور کر کے خدا نے بھیجا اور دنیا میں آ کر کے کہا کہ اس کو کاٹ دینا، کیونکہ جہاں اس کی ضرورت تھی وہاں انفیکشن نہ ہونے پائے، وہاں سے بچ کر کے آ گیا۔ یہاں آ کر کے کہا اس کو کاٹو۔ کیوں کہا کاٹو؟ اس لیے کہ اگر یہ تم نے جھونکا کیوں رکھا تو تمہارا پیشاب جب تم کرو گے تو کچھ قطرے اسی کے اندر رہ جائیں گے، اور یہ جو کچھ قطرے اندر رہ جائیں گے اس کی وجہ سے یہ اندر سے سڑے گا اور تم کو لا علاج بیماریاں لگ جائیں گی۔ اور آج کی دنیا میں، آج کے زمانے میں جو مختلف قسم کی بیماری، ان میں سے ایڈز بیماری ہے، اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، ختمہ نہیں کروں گے تو ایڈز ہو جائے گا۔ ایک دفعہ بڑے شہر میں ایک میڈیکل کانفرنس ہو رہی تھی، اور ایڈز نہیں کینسر پر کانفرنس چل رہی تھی، تو بہت ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنا اپنا پیپر لے کر کے آئے تھے، ہڈیوں کا کینسر کیوں ہوتا ہے، بچہ کا کینسر کیوں ہوتا ہے، اور بلڈ کینسر کیسے ہوتا ہے، کس کس کا چیز کینسر کیسے کیسے ہوتا ہے، یہ سارے اپنے وہ مقالے پڑھ رہے تھے۔ تو اسی میں ایک خاتون جو مسلمان ڈاکٹر تھی، اس نے اپنا پیپر پڑھا اور اس میں یہ کہا کہ خواتین کی بچہ دانیوں کا کینسر ہوتا ہے، اور اس کی مین وجہ ان کے خامدوں کا ختنہ نہ کرنا ہے۔ اس لیے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہم مردوں کا ضرور ختنہ کر لینا چاہیے تاکہ ان کی بیویوں کی بچہ دانی میں کینسر نہ ہو۔ سیشن کے صدارت کر رہے ہیں ایک غیر مسلم ڈاکٹر، تو کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو گئے، کہا لگا صاحب یہ میڈیکل کانفرنس ہو رہی ہے، یہ مذہب ہم کو ریلیجس سنایا جا رہا ہے، اور بھی خاص طبقے کا مذہب، یعنی مسلمان، تو ہم کو کہا جا رہا ہے ختنہ کرو، ہم یہ نہیں ماننے کو تیار ہیں۔ انہیں ہڑبڑ مچائی، وہ تھے اسی ذہن کے۔ تو جو سیشن کی صدارت کر رہے تھے اس نے کہا صاحب جس مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے میں بھی اسی سے ہوں، آپ سے زیادہ مذہبی ہوں، یہ جو آپ کو لیکچر دے رہی تھی یا جو پیپر پڑھ رہی تھی اسے میڈیکل، اس نے ریلیجن نہیں سنایا آپ کو، اس نے آپ کو میڈیکل سنایا ہے، میڈیکل یہ کہتا ہے کہ ختمہ کرو، میں بھی کہتا ہوں ختمہ کرو، میں اپنا کر چکا ہوں۔ اور ساتھ میں اس نے بتایا اگر تم اپنی بیویوں کے رحم کو کینسر سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے ختمے کرو۔ پھر اس کے بعد دوسرا ڈاکٹر آ گیا، اس کو میں پیپر پڑھنا تھا جنسی اعضاء کو کینسر ہونے کے وجوہات کیا کیا ہے، تو جنسی اعضاء میں مرد کی پیشاب کی جگہ بھی ہے، خواتین کی پیشاب کی جگہ بھی ہے، اس نے دکھا دیا مرد کی پیشاب کی جگہ پر کینسر ہونے کی مین وجہ ختنہ نہ کرنا۔ آیا پھر دوبارہ وہ بھی بود، اب پتا چلا کہ یہ ختنہ کرنے کا حکم خدا نے، تو اس چیز کو کور کر کے خدا نے بھیجا۔ اگر اللہ تعالیٰ سنو وہاں کور کر کے نہ بھیجتے تو نہ جانے کس انسان کو کیا کیا انفیکشن ہوتے، اور ماں کے رحم سے جو انفیکشن آتا ہے وہ جلدی دور نہیں ہوتا۔ اب دنیا میں انسان پہنچا، ماں کے چھاتی میں دودھ آ رہا ہے، یہ دودھ پی رہا ہے، اور عجیب ہے جس وقت ماں کا دودھ یہ پیتا رہتا ہے تو ٹھیک ڈیڑھ یا دو گھنٹے، ایک مرتبہ دودھ پی کر کے ڈیڑھ یا دو گھنٹے تک اس کا میدہ اس کو ہضم کرتا ہے، اور بچے کو چونکہ معلوم نہیں کہ مجھے کتنا دودھ پینا ہے، تو اس لیے اگر اس نے اپنے میدے کی کیپیسٹی سے زیادہ دودھ پیا تو ایک دم اس کو ڈکار آئے گی اور دودھ باہر آ جائے گا، اگر یہ ڈکار نہیں آئے گا وہ تو اندر سے سڑ جائے گا، کیونکہ اس کے میدے کی بچے سے زیادہ دودھ اندر چلا گیا، اور وہ جو ڈکار آتی ہے وہ ڈکار کبھی کچے دودھ کو باہر پھینک دے گا، کبھی پھٹا ہوا دودھ باہر آ جائے گا۔ اس کو نہ نہیں معلوم ہے کہ مجھے ڈکار آنی چاہیے، یہ مجھے باہر آ جانا چاہیے، ورنہ اندر تباہی ہو جائے گی۔ اللہ کی حکمت ایسی عجیب۔ اب بچے کی شادی خراب ہو گئی، گھر والوں کو کیسے پتا چلے گا اس کی شادی خراب ہو گئی، وہ بتا بھی نہیں سکتا، وہ رو ہو سکتا ہے وہ روئے گا بھی نہیں، اس کو کھانسی لگا دی، اس کھانسی سے ماں باپ سمجھتے ہیں اس کی تو شادی خراب ہو گئی ہے، اگر کھانسی نہ ہوتی تو کیسے پتا چلے گا، اور بچے کی تو بات ہی نہیں، ہم کو نہیں پتا چلے گا ہم اندر سے سڑ رہے ہیں، وہ تو کھانسی بتا دیتی ہے، ہم سانس نہیں لے پاتے ہیں اور بلغم آنے لگتا ہے، اور کھانسی سے بلغم آتا ہے، تو کھانسی خدا کی نعمت ہوئی۔ اگر آپ نے ہم کو کھانسی نہ دی ہوتی، ہم کو تو پتا بھی نہیں چلتا، ہم اندر سے سڑ رہے ہیں، بلغم سارا تباہ کر دیتا اندر سے، اور ہم کو پتا بھی نہیں چلتا، کھانسی سے پتا چلتا ہے کہ اندر کچھ ہے، چھید خراب صاف شمل۔ کہتے کھانسی بیماری ہے، یہ کھانسی بیماری کا انڈیکیشن ہے، کھانسی بیماری ہے یا کھانسی مہربانی ہے، یہی بتا دیتی ہے اندر کی فکر کرو۔ تو اللہ نے کھانسی لگا دی، بہت اچھا، اس کا فائدہ یہ نکل آتا ہے۔ ٹھیک، اب تم دنیا میں جاؤ گے، اب تمہیں بہت کچھ کھانا ہوگا، کچھ چیزیں کھانی ہیں وہ چبائے بغیر بھی اگر اندر پہنچ جائیں گی تب بھی نب جائے گا، لیکن کچھ چیزیں تمہیں کھانی ہیں ان کو چبانا پڑے گا۔ تو ایسا بھی تو کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ شان ہو کہ ایسی چیزیں پیدا کر دیتا جن کو چبانا ہی نہ پڑے، جیسے میوہ ہو سکتا تھا، جیسی پھرنی ہماری ہوتی ہے، چبانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہ ہاں اگر اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی تو ان چیزوں میں وہ سارے وٹامن نہیں آ سکتے تھے جو وٹامن انسانوں کو ضرورت ہیں، وہ غذا خشک غذا میں چاہیے، چاول، گندم، مکی، دالیں، ان میں گوشت، ان میں جو وٹامنز ہیں وہ وٹامن اس لیے ہیں کہ وہ سالڈ ہیں، اور سالڈ ہیں لہذا آپ کو اندر اتارنے کے لیے ان کا چبانا ہے۔ اس چبانے کے لیے ہم پہلے سے یہاں انتظام کر کے رکھیں گے، دانت دیں گے آپ کو۔ کیا جو ہی دانت آنے کا مرحلہ ہوتا ہے تب دانت آنے لگتے ہیں اور ادھر سے ماں کا دودھ خشک ہونے لگتا ہے، کیونکہ دوسرا انتظام وہاں سے آ رہا ہے، اور ادھر سے اس کے معدے کے اندر اتنی طاقت آنے لگتی ہے کہ چبائی ہوئی غذا جو اندر پہنچے گی وہ اس کو چبا سکے گا، وہ ہضم کر سکے گا۔ تو معدہ طاقتور ہو گیا، آپ غذا بھیجو مگر پیس کر کے بھیجنا، اور میں اس کو ہضم کر دوں گی۔ تو دانت ادھر سے آئے، ادھر سے ماں کا دودھ خشک ہونے لگا، کیونکہ ماں کا دودھ خشک ہونے لگا کیونکہ ادھر سے اس کو تیار کرنا ہے دوسرے بچے کے لیے، اور دوسرے بچے کے لیے تیار کرنا ہے تو دودھ خشک کرنا ہے، کیونکہ اگر دوسرا بچہ ٹھہر گیا اور اس بیچ میں جو اس کا دودھ ہوگا وہ دودھ فائدے مند نہیں ہے، وہ نقصان پہنچانے والا ہے، وہ سفید پانی ہے، اس میں وٹامن کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے پرگننسی کے زمانے جو ماں دودھ پلاتی ہے اس دودھ پلانے سے بچے کو کوئی نفع نہیں ہوتا، وہ بےچارا سوکھنے لگتا ہے۔ پرانی عورتیں تھیں کہ جو دو دو تین تین بچوں کو دودھ پلا دیتی تھی اور پرواہ نہیں ہوتی تھی، عجیب ہے، پرانا زمانہ جو ہے وہ چیزوں کے کم ہونے کا زمانہ تھا، اکثر بھوکا رہنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود صحتیں ٹھیک۔ اور آج کے زمانے میں کھانے پینے کے تمام سہولیات موجود ہیں، اس کے باوجود بیماریاں بہت۔ کہا بھی جاتا ہے کہ دنیا میں کھانے کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ ہیں، اور بھوکا رہنے کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں وہ کم ہیں۔ بہرحال اب انسان تیار ہو گیا، اب یہ جو غذا اندر بھیجے گا تو اس کو باہر بھی نکالنا ہے، تو اس کا فضلہ، اور باہر نکالنے کے لیے چمچہ اندر پھینکنا یا بیلچے سے اندر سے کھینچنی ہے باہر، نہیں تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم خود بخود ایک سسٹم ایسا کھڑا کر دیں گے جس سسٹم کے نتیجے میں خود بخود یہاں سے جو غذا گئی وہ خود باہر آ جائے گی۔ چلیے، تو بڑی پریشان کن چیز ہے، کہا نہیں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ خود بخود باہر آئے گا۔ اچھا، مجھے پتا کیسے چلے گا؟ کہاں تم اچانک احساس ہونے لگے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مجھے پتا ہی نہ چلے اور وہ نکل جائے، کہا نہیں، تم کو انڈیکیشن لگتا رہے گا اندر سے، تم خود کہو گے مجھے پیشاب کی ضرورت ہے، تمہیں اندر سے ہو کے بتاتا رہے گا صاحب پاخانے کی ضرورت ہے۔ یہ اندر کون بیٹھا ہوا جو الارم بجاتا ہے جلدی چلو لیٹرین، جلدی چلو ٹوائلٹ، یہ کون بتانے والا ہے؟ کہ وہی خدا کی حکمت، خدا کی رحمت۔ اب سوچتے ہیں صحیح ہے، اگر سسٹم ایسا ہوتا پتا ہی نہ چلتا، اور جب باہر آ جاتی گندگی تب ہم کے پتا چلتا کچھ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہم مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، ہم کہیں جا نہیں سکتے تھے، کیا پتا قسمت ہو جائے گا یہ۔ چلو، ایک آدمی کو میں نے دیکھا جس کا یہ سسٹم انکنٹرول ہو گیا تھا، تو اس قدر مصیبت میں تھے وہ کہ وہ بیچارے کہیں سفر نہیں کر سکتے تھے، اور ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو بس والے کو کہا گاڑی روکو، مجھے نیچے پاخانے کی ضرورت۔ انہوں نے کہا جی یہاں کہاں روکوں گا میں گاڑی، کہا لگا بھائی روکو ورنہ یہی نکل جائے گا، بحث بعد میں کرنا، کیونکہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں، میں پیشنٹ ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ آئے کیوں؟ اس نے کہا بھائی میں نے کہا نا بات مت کرو، اس وقت مجھے نیچے اترنے دو، بعد میں تم مجھ سے، تم گاڑی میں چڑھو کیوں؟ حیران ہو گیا، کیا ایسی حالت بھی ہو سکتی ہے؟ کہاں جب پیشاب کنٹرول میں نہیں رہتا تو آدمی پریشان ہو کر پوچھتا رہتا ہے، قطرہ قطرہ گرتا ہے، اب کیا کروں گا میں؟ پیشاب اتنی زہریلی چیز کہ اگر یہ درختوں کے نیچے پیشاب مسلسل کیا جائے گا تو درخت خشک ہو جائے گا، فصل کو پیشاب کرتے رہیں گے تو جل جائے گی، مٹی کو پیشاب کرتے رہیں گے تو مٹی میں جو چیزیں اگانے کی طاقت ہے وہ طاقت ختم ہو جائے گی، ایسی زہریلی چیز۔ پتھر پر پیشاب کرتے رہیں گے وہ جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، لیکن اس مسانے میں ساری زندگی پیشاب رہتا ہے، نہ یہ جلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ گلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت مضبوط قسم کا کوئی مٹیریل اس میں لگایا گیا، کہ نہیں بہت باریک جھلی ہے، کہ کوئی بہت ہی لوہا ہے یا تانبا ہے جس کا یہ برتن بنایا گیا ہے کہ اس میں یہ پیشاب اثر ہی نہیں کرتا، کہ لگا نہ لوہا ہے نہ تانبا ہے، وہ بہت نازک قسم کی جھلی ہے، بہت نازک قسم کا وہ لفافہ ہے اسی لفافے میں یہ رہتا ہے ٹھیک. اور جب یہ لفافہ تو جب یہ خاص نمبر تک پہنچ جاتا ہے تو پورے بدن کو پتا چلتا ہے صاحب پیشاب کی ضرورت ہے. صاحب پیشاب کی ضرورت ہے تو اب وہاں جب جائیں گے پیشاب کرنے کے لیے تو کوئی ڈھکن کھولنا ہے, کوئی نل کا پیچ کھولنا ہے, کوئی برش کرنا ہے کہ اب نکلو باہر, تب کچھ بھی نہیں کرنا ہے, صرف تم کو اپنا ارادہ کرنا ہے. اور ارادہ کرنے کی وجہ سے پیشاب کو بہت باہر آئے گا. اچھا ٹھیک ہے کہ ارادہ کرنا ہے مگر اس مسانے کو کوئی نچوڑنا چاہیے تبھی وہ باہر نکلے گا. اب ہم ارادہ تو کیا مگر مسانے میں بھرا ہوا پیشاب آتا ہی نہیں باہر, تو عجیب ہے. جو ہی تم پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو گے تم نے ارادہ کیا وہ جو آگے واشر لگا ہوا تھا وہ ایک دم ڈھیلا پڑ جائے گا, اور جو ہی وہ ڈھیلا ہو جائے گا تو مسانہ خود بخود سکڑنے لگتا ہے اور پیشاب باہر آ جائے گا. اور جس رستے سے پیشاب کو باہر آنا ہے اس رستے میں ایسا مٹیریل لگایا گیا کہ پیشاب وہاں سے گزرے گا مگر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر اس میں سے کہیں بھی ذرا پریشانی آ جاتی یعنی رکاوٹ آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا یہ پیشاب بھی بند ہو جائے, نہیں صحیح تو بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی. اس لیے جب پیشاب بند ہو جاتا ہے تو کہیں سلائیاں لگانی پڑتی ہیں اور کچھ نہیں تو بعد میں پائپ ڈالنی پڑتی ہے, اور وہ پائپ لے کر آدمی ہر وقت کرتا رہتا ہے. اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ پیشاب خود بخود آنا کتنی بڑی خدا کی مہربانی تھی مگر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم پیشاب پاخانہ کر کے واپس آؤ تو کہو یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں غفرانہ کا, پڑھا کرتے تھے حضرت نبی علیہ السلام اس دعا کو. اس پر ہمارے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے غفرانہ کا یا اللہ مجھے معافی دیجئے یہ غفرانہ یہ بات کس بات پر کہی ہے؟ پیشاب کیا ہے, پیشاب کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, طبعی ضرورت ہے, تو غفرانہ کا کیوں کہا حضور نے؟ تو بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں, ان جوابات میں سے ایک جواب یہ بتایا گیا کہ پیشاب اپنے پیچھے بہت ساری خدا کی حکمتیں رکھتا ہے اور ان حکمتوں کو آدمی سمجھ نہیں پاتا, اور اگر سمجھ جائے گا تو شکر ادا کر نہیں سکتا. تمہارے اندر پیشاب تھا کنٹرول میں تھا کہ جی ایک نعمت, کیا تم نے اس کا شکر ادا کیجیے؟ نہیں. پیشاب وقت پر آتا ہے بغیر وقت کے نہیں آئے گا, خاص جگہ پر کہ جی تم نے اس کا شکر کیا؟ کرنے کا جی نہیں. پیشاب کرنے کے لیے تمہیں کچھ خود کرنا پڑتا ہے, چمچہ انڈا ڈالنا پڑتا ہے, بٹن کھولنا پڑتا ہے, ڈھکن کھولنا پڑتا ہے, پریس کرنا پڑتا ہے کہ جی کچھ نہیں کرنا پڑتا. تیسری نعمت, جب یہ پیشاب باہر آتا ہے تو پیشاب آتا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں باہر نکل کر آتا. اگر اندر خون کی نالی بھی شروع ہو جائے گی تو سارا خون تمہیں باہر آئے گا, تم کنٹرول کیسے کرو گے اس وقت؟ تو خون کو میں نے باہر نہیں آنے دیا, تمہارا سیمن سٹاک سارا باہر نہیں آ گیا, اسی راستے سے وہ بھی آتا ہے مگر میں اس کو روک کر کے رکھتا ہوں, صرف پیشاب باہر آتا ہے. صحیح جی نعمت ہے یہ کہ ہاں جی نعمت ہے. پیشاب جب آتا ہے تو کچھ اندر ہی نہیں رہتا, کچھ سارا باہر آ جاتا ہے, اور تب تک تمہیں پتا رہتا ہے کہ نہیں ابھی کچھ ہے, اخیر میں ایک ایک قطرہ کر کے باہر آتا ہے, تمہیں بہت ریلیف محسوس ہوتا ہے, میں بالکل ٹھیک ہو گیا, فٹ ہو گیا, ورنہ اضطراب آدمی محسوس کر ہے. نعمتیں ہاں تو شکر کیا کہ جی نہیں, کتنی نعمتوں میں شکر کرو گے؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے نہیں ہو سکے گا شکر, مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے یہ شکر, تو بہت ساری ہو گئی اور میرا تو خیال بھی نہیں تھا اتنی ساری نعمتیں ہیں, تو چلو معافی مانگو پھر تم شکر ادا نہیں کر سکتے. حضرت نبی علیہ السلام یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں. اب پتا چلا یہ حضور نے کیا کہا ہے. یہ ٹھیک, قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ نے بیان کیا, دیکھو میں نے تمہارے لیے جانور بنائے جن میں سے اکثر جانور تم سے زیادہ طاقتور ہیں, بیل, گائے, اونٹ, گھوڑا, سب ہم سے زیادہ طاقتور ہیں, حتیٰ کہ بھیڑو ہم سے طاقتور ہے. اگر بھیڑو ٹکر مارنے لگے گا تو انسان بچ نہیں پائے گا, اتنا سخت اس کا سر بنایا ہے. لیکن قرآن نے کہا ان تمام جانوروں کو میں نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے, وَذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ, ہم نے ان جانوروں کو تمہارے سامنے عاجز کر دیا, جیسے مرضی ویسے چلاؤ, حتیٰ کہ انسان ہاتھی کو بھی قابو کرتا ہے, اس ہاتھی کو نہیں پتا ہے اس کو تو میں ایسے ہی مروڑ دوں گا, اس کا وجود ہی نہیں رہے گا, لیکن بےچارا جھکا رہتا ہے اور وہ ذرا سا کچھ کرتا ہے تو اوپر ایک مارتا ہے سر میں, وہ بھی لوہے سے مارنا پڑتا ہے اسے, ورنہ اس کو ڈنڈے سے مارا کہ اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ مجھے مارا گیا. ہاتھیوں کا اگر ڈنڈے سے مارتے ہیں اس کو نہیں پتا چلتا کہ مجھے مارا گیا. یہ ایسے مان لیجیے جیسے اگر ہم کو کوئی جھاڑو کی ایک اس تنکے سے مارے گا تو ہم کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کمر میں کسی نے مارا, اسی طرح سے اگر اس کو ڈنڈا دونوں ہاتھوں کی سے پوری طاقت سے اگر ہاتھی کو ماریں گے اس کو نہیں پتا چلتا ہے کہ مجھے مارا گیا, اس لیے اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے, وہ بھی سوراخ والا ہتھوڑا باریک والا, اس کو سر میں مارتے ہیں تب اسے پتا چلتا ہے کچھ ہوا. اتنا طاقتور, ٹھیک, اور وہ بھی انسان کے ماتحت. اونٹ اتنا لمبا چوڑا جانور کہ اگر اونٹ مشتعل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ انسان کا سر اٹھا لیتا ہے, اور جب وہ منہ کھولتا ہے تو انسان کا سر سارا اس کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے. اونٹ کا حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جب غصے ہو جائے گا تو انسان کا سر یوں چبا لیتا ہے. اس لیے حدیث میں دعا بھی کی گئی, یا اللہ بگڑے بھی اونٹ سے محفوظ رکھنا. اس لیے جب اونٹ بگڑتا تھا تو کوئی نزدیک نہیں آئے گا پھر, بلکہ بعض دفعہ, ایک دفعہ ہوا بھی, ایک اونٹ بگڑ گیا, بہت کوشش کی صحابہ نے اس کو قابو کرنے کی, کچھ نہیں. تو ایک صحابی نے تیر مارے, دو تین تو نیچے گرا. تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہاں یہ جنگلی جانور جو وحشی ہوتے ہیں اور ان وحشی جانوروں سے خطرہ ہوتا ہے, ان کو قابو کرنے کا طریقہ یہی ہے. یہ جانور بھی کبھی وحشی ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی قابو کرنے کا طریقہ یہی ہے. ویسے نہیں, بہرحال اونٹ کو بٹھا دیا اس نے تیر مار مار کر, یعنی فائر کیا اس پر. تو اونٹ اتنا طاقتور ہے مگر انسان کے ماتحت, حتیٰ کہ ایک بچے اس اونٹ کے رسے کو لے کر کھینچے گا اونٹ چلتا رہے گا. اس بیچارے کو نہیں معلوم ہے آگے یہ میرا جو یہ مجھے کنٹرول کرنے والا ہے, یہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. قرآن نے کہا وَذَلَّلْنَا حَالَكُمْ, کہا میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور تمہارے ماتحت کر دیا. صحیح, ہاں دیکھو, اگر ان سارے جانوروں کی شکل اور ان کا رنگ ایک ہی جیسا ہوتا تو تم روز لڑائیاں ہوتی. ایک کہتا ہے یہ میرا بیل ہے, دوسرا کہتا ہے میرا بیل ہے. ایک کہتا ہے میری گائے ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ تو ہماری گائے ہے. تم کیسے فیصلہ کرتے ہیں کس کی گائے ہے؟ لہذا میں نے ان جانوروں کو جو تمہارے گھروں میں رہتے ہیں, جو جن کی تمہیں ضرورت ہے, سب کی شکلیں الگ بنائی, سب کا رنگ الگ بنایا, سب کی حیات الگ بنائی, سب کی آوازیں الگ بنائی. تم فوراً پہچانتے ہو یہ اس کی گائے ہے, یہ ہماری گائے ہے. چاہتے مرغیاں کبھی ایک شکل کی نہیں ہوتی, ایک رنگ کی نہیں. گائیں کبھی ایک شکل کی نہیں ہوتی, بکریاں کبھی ایک شکل کی نہیں. شکل کا مطلب ہاتھ پاؤں تو سب کے, دانے تو سب کی ہوں گی, لیکن کچھ نہ کچھ کلر الگ الگ ہوگا. سر میں, سینگوں میں, کچھ نہ کچھ بناوٹ میں ایسا فرق ہوگا جس کے نتیجے میں آدمی فرق کر سکے گا یہ ان کی گائے ہے یہ ہماری گائے ہے. کیسا عجیب ہے وہ اللہ. اور فرمایا اس لیے ان کے اس رنگ الگ الگ کر دیے, ورنہ تم روز دوڑتے رہتے, وہ کہتا میرا, یہ کہتا میرا, کیسے فیصلہ کرتے تم؟ اور آگے چل کر کہا ان کو تو چھوڑو, تمہاری شکلیں میں نے الگ الگ بنائی ہیں. کیوں بنائی تمہاری شکلیں الگ؟ اگر تمہاری شکلیں ایک ہی جیسی ہوتی تو ان کو پتا ہی نہیں چلتا یہ ہمارا بیٹا ہے یا پڑوسیوں کا ہے, کیونکہ شکلیں دونوں کی ایک ہی ہیں. اس لیے میں نے سب کی شکلیں الگ. ہو الذی یصوّرکم فی الارحام, خدا تمہارا وہ ہے جو تم ماں کے رحم میں تمہاری شکل بناتا ہے. تم کو پتا بھی نہیں ہے اندر گورا بننے والا ہے یا کالا, لمبا بننے والا ہے یا چوڑا, کیسی شکل بنے گی, ناک اس کی کیسی بنے گی, ہونٹ کیسے بنیں گے, کان کیسے بنیں گے, اس کے فنگر پرنٹس میں سے کون سا اسٹائل اس کو دینا ہے, کس کو بتانی. یہ سارا میں کرتا ہوں اور اس طرح سے کرتا ہوں. یہ تم جیسا بھی ہے لیکن تم سے الگ ہے. تم جیسا ہے, اس کے بھی ناک, اس کے بھی دانت, اس کے بھی ہونٹ, اس کے بھی کان, ساری چیزیں اس کے پاس ہیں, لیکن سب سے یہ الگ ہے. تم کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگا یہ ہمارا بچہ ہے یا کسی اور کا. اور اگر شکلیں ایک ہوتی, باہر سے دو مرد گھر میں اندر آ رہے ہیں, اور آپ کو کیسے پتا چلتا یہ میرا شوہر آ رہا ہے یا میرا بھائی؟ شکل تو دونوں کی ایک ہی. اور باہر سے مرد اندر آتا تو مرد کو کیسے پتا چلتا یہ میری بیوی ہے یا میری بہن؟ شکل تو دونوں کی ایک ہی جیسی تھی. باہر سے اندر آدمی آیا, کیسے پتا چلے کہ یہ میری ماں ہے یا میری ساس؟ کیونکہ شکل تو دونوں کی ایک ہی جیسی. حتیٰ کہ آدمی کو یہ بھی پتا نہیں چلتا, عورت کو یہ بھی پتا چلتا یہ میرا شوہر ہے یا میرا دیور, دونوں ایک ہی شکل کے آ رہے ہیں. اس سے شکلیں سب کی الگ بنائی. صحیح ہے, کیسی عجیب اللہ کی حکمت, اللہ کی قدرت. اور تفکرون فی خلق السماوات والارض, کہتا وفی انفسکم, تم اپنے جسم پر غور کرو نا, کیا کیا میں نے بنایا ہے. ناک کے اندر بال رکھے, اوپر نہیں. اگر اوپر بال رکھتے تو کیسے لگتے؟ تو بہت برے لگتے. اور اندر میں بال نہیں رہتا تو سارا گرد و غبار تمہارے دماغ میں پہنچ جاتا, پھر کیسے تم دماغ کی واشنگ کرتے؟ پھر کون سا اندر میں داخل کرنا تھا جس سے وہ سارا گرد و غبار کھینچ کھینچ کر کے باہر نکالنا ہوتا؟ کہ میں نے اندر بال لگا کر کے فلٹریشن کا انتظام کر دیا. اندر بال لگائے, باہر نہیں. اب میں نے تمہارے منہ کے اندر ذائقہ پیدا کیا جس کی بنا پر تمہیں پتا چلتا ہے میٹھا ہے نمکین, میٹھا ہے زیادہ تو نہیں, نمکین ہے زیادہ. اگر یہ میں ذائقہ پیدا نہ کرتا تو تم کو پتا ہی نہیں چلتا یہ میٹھا ہے یا نمکین ہے. تم کو مطلب پتا بھی نہیں چلتا تو مزہ بھی نہ آتا. اور کبھی ایسا ہوتا تم نمک سارا بدن میں اتار دیتے اور تم کو پتا بھی نہیں چلتا کہ نمک کتنا پہنچ گیا, اور بدن میں نمک ہی نمک پہنچ جاتا, تھوڑی دیر میں گل کر پگھل جاتے. تو اس لیے میں نے تمہارے منہ کے اندر ذائقہ رکھ دیا. کیا کیا تم نے سوچا کبھی کہ جی ہمارا تو خیال ہی نہیں گیا؟
یہ تو میں کہہ رہا ہوں وقائع من آیات یمرون علیہ، کتنی نشانیاں میں نے تمہیں دی ہیں جن تم گزرتے ہو.
اب آنکھ بنائی، اس آنکھ کو اندر سے تر رکھنا ہے، یعنی آنکھ کو اندر سے گریس لگا کر کے رکھنے، کیونکہ یہ کھلے گی بند ہوگی، کھلے گی بند ہوگی، کتنی مرتبہ کون گن سکتا ہے کتنی مرتبہ؟ کچھ ماہرین نے اس کو گنا، انہوں نے کہا صاحب 24 گھنٹے میں نہیں، 1 سیکنڈ کے اندر یا 1 منٹ کے اندر اتنی مرتبہ عام طور پر آنکھ کھلتی اور بند ہوتی ہے. اب اتنا فاسٹ رکھا گیا اس کو کہ ہم ارادہ کرنے سے بھی پہلے آنکھ کھلتی اور بند ہو جاتی ہے. اتنا ہلکا شٹر لگایا اس میں خدا نے، اتنا ہلکا شٹر کہ جب ہم چاہیں گے بند کریں گے کھلیں. صاحب اتنا سخت نہیں کہ ہاتھ لگا کر پھر نیچے کھینچنا پڑے، نیچے والے کو اوپر کرنا پڑے، تب تک تو آنکھ ہی صفا ہو جائے گی. تو اس کو نرم لگایا شٹر، ٹھیک، انتظامات کیے، ساتھ میں یہ بھی اس آنکھ سے اوپر بال بھی لگائے ہے تاکہ گرد و غبار کچھ بالوں پہ رک جائے، اور جو چھوٹا تھوڑا سا اندر چلا جائے گا تو اندر چلنے کے بعد اس کو اندر سے پہلے پانی ٹھنڈ، اس کو تر رکھنا ہے. اس تر رکھنے کے لیے یہاں کہیں اندر ٹینکی بھی رکھی ہے، وہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی آتے رہنا چاہیے. جی ٹھیک ہے، آنکھ میں پانی جو جمع ہو رہا ہے یہ جمع ہونے میں جائے گا کہاں؟ تو آگے ڈرین بھی رکھی ہے، چاہے یہاں پر سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کے اندر سے یہ پانی گزرتا ہے. جنہوں نے میڈیکل پڑھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے، یہاں سوراخ ہوتا ہے دونوں آنکھوں میں، اور جب کبھی یہ سوراخ بند ہو جاتا ہے تو آنسو جب آتا ہے تو باہر. اسی لیے جب کبھی آدمی رونے لگتا ہے، چاہے کسی غم کی وجہ سے، چاہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، چاہے اللہ کی محبت کی وجہ سے، باہر جب آنسو آتا ہے تو گویا یوں سمجھے ڈرین کی کیپیسٹی سے زیادہ اوپر سے پانی آ گیا، تو وہی باہر آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ جو ڈرین اوپر سے پانی جو آ رہا ہے، اس پانی اندر جب یہاں سے جائے گا تو ظاہر ہے اندر باڈی میں جائے گا، یہ باڈی میں جائے گا تو نقصان تو نہیں کرے گا کچھ، ہاں کر سکتا تھا، اس لیے اس پانی میں تھوڑا سا نمک بھی ڈالا تھا. آنسو میں نمک ہوتا ہے تو آنسو نمکین ہوتا ہے، اور نمک کی باڈی باڈی کو ضرورت ہے، تو وقت بھی نمک، لہٰذا یہ آنسو تم کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا جو یہاں سے اندر جا رہا ہے. اس لیے جب یہ ڈرین بند ہو جاتی ہے، یعنی وہ سوراخ جو بند ہو جاتا ہے، تو یہ جو آئی اسپیشلسٹ ہیں وہ کسی سوئی سے اس کو کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر بے ہوش کر کے پھر وہ ڈرین ٹھیک کر دیتے ہیں. ہم کو تو پتا بھی نہیں تھا ایسا ایسا کرنا پڑے گا، کہ ہاں اللہ کا نظام ایسا ہی. اتنے وسیع انتظامات خدا نے کیے. ایک ایک چیز کو انسان پڑھے اور سمجھے، اور سمجھنے کے بعد پھر تصور خدا کی طرف جائے، اس کو کہتے ہیں یہ تفکر فی خلق السماوات والارض. یہ ایک آیت کو، قرآن کریم کی ایک آیت کو اس سوچ کے ساتھ جب آدمی پڑھتا ہے، تو حدیث بیان فرمایا گیا ایک آیت پڑھنے پر نہیں، ایک حرف پڑھنے پر 100 نوکیوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ تو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے. کہ صاحب دیکھو یہ گائے تمہاری ہے، قرآن میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ. یہ تمہاری گائے کھلا ہوا نشانی ہے، اس کے پیٹ سے دودھ آ رہا ہے. تم سوچو نا یہ سفید کہاں سے ہو رہا ہے، اس کے پیٹ میں گوبر بھی ہے لیکن گوبر کی کوئی بدبو اس میں شامل نہیں، اس کے پیٹ میں خون بھی ہے لیکن خون کا کوئی اثر اس دودھ میں شامل نہیں. یہ دودھ اتنا ٹھنڈا نہیں کہ تم کو نقصان پہنچائے، اتنا زیادہ گرم نہیں کہ تمہارا منہ جل جائے. اب کیا انفیکشن جو ہے وہ تو جب ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے تب دودھ انفیکشن ہوتا ہے، اس کو پھر ابالنا پڑتا ہے، ورنہ اس میں جراثیم ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. گائے کے تھنوں میں جب تک تھا تب تک اس کو کوئی جراثیم نہیں، حالانکہ گندی باڈی کے اندر وہ دودھ بیٹھ. تو پہلے تم سوچو یہ فیکٹری کہاں لگ جاتی ہے اچانک. تمہارے گھروں میں یہ گائے 5 سال سے تھی، کوئی دودھ اس نے دیا نہیں، اور جو ہی اس کو اس کے پاس لے کر کے گئے اس کے میل کے پاس، اور اس کے کچھ دنوں بعد گائے کے اندر پہ اچانک کون سی فیکٹری لگ گئی ہے. اچھا صاحب وہ تو بچہ بننے کی فیکٹری، چلیے بچہ بن کر باہر آ گیا، تو دوسری فیکٹری کیسے لگ گئی اندر اچانک کیا دودھ شروع ہو گیا؟ تم نے غور کیا؟ کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں غور کیا. کہا ٹھیک ہے غور نہیں کیا، تم سمجھ نہیں پاؤ گے، آگے چل کر تم کو ایک علم دیا جائے گا. اب آ گیا صاحب کیا ویٹرنری سائنس، تو ویٹرنری سائنس جب ہم پڑھیں گے اس کے پڑھنے کے بعد پھر یا تو ہم خدا تک پہنچیں گے. کہا اللہ نے کیسا انتظام کیا. کہا یہ دودھ دنیا میں سب سے زیدہ بہترین دودھ گائے کا، کسی کا پتلا رکھا، کسی کو گاڑا رکھا، کسی کو اس سے بھی زیادہ گاڑا رکھا. اچھا سب ٹھیک، اس دودھ میں کیا کیا ہے؟ کہ پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں، اسی میں مکھن بھی ہے، اسی میں گھی بھی ہے، اسی میں ملائی بھی ہے، اسی میں ہمارا سامان بھی ہے، اور لگ رہا ہے پانی، اس میں جو چاہے سو تم بناؤ، اس میں چاکلیٹیں بناؤ، کتنی چیزیں اسی ایک دودھ سے بنائی جا رہی ہیں. پھٹ جائے گا تو یہاں تو ساری چیزیں جاتے ہیں، یہاں جو پہاڑوں میں رہنے والے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں بناتے ہیں، وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی وہ ساری چیزیں. وہ کچھ وہ جو ہے وہ کھلاڑی بناتے ہیں،
اس کو کیا کہتے ہیں قرآن بناتے ہیں, کچھ دودھ منج بناتے ہیں, کچھ دودھ کی روٹیاں بھی بناتے, دودھ کی روٹیاں. آپ کہتے ہیں دودھ کی روٹی کیسے, کہ ہاں ہم نے دیکھی بھی ہے کھائی بھی ہے. اس روٹی کو بعد میں سالن بھی بناتے ہیں, تو واپس روٹی بنا کر پھر واپس سالن بھی بنائے اور وہ سیون بھی بن جاتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے, وہی دودھ ہے. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ چیز پیدا کی اور کتنے منافع اس کے اندر رکھے. اچھا تھا وٹامنس کتنے ہیں, کہ سارے وٹامنس, کچھ کمی نہیں. انسان کو دنیا میں جس چیزوں کی ضرورت ہے دودھ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے. اگر کسی انسان کے پاس دودھ ہے, اس کو غذا بھی نہیں چاہیے, اس کو پانی بھی نہیں چاہیے, اس کو طاقت کے لیے کوئی اور چیز بھی نہیں چاہیے. دودھ کے اندر غذائیت بھی ہے, دودھ کے اندر واٹر پورا کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور دودھ کے اندر طاقت بھی ہے. اچھا صاحب, جس گائے تو اس کو پہلے درخواستیں دینی پڑتی, کسی سے سائن نہیں کرانا پڑتا, اس کو یہاں سے کوئی رشوت بھی نہیں دینی ہے. اچھا صاحب رشوت نہیں, تو چلو آپ کے ساتھ ہم اگریمنٹ کرتے ہیں, ہم اتنے روپیہ دیا کریں گے, آپ ہم کو اتنا دودھ دیا کر رکھو گے. دودھ گائے تمہارے قابو میں دے دی گئی, قابو میں دے دی گئی, اس کے بعد پھر اب جیسے چاہو تم اس کا دودھ نکال سکتے ہو. یہ دودھ نکالو گے بےچاری چپ چاپ رہے گی. حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی تم کون آئے میرا دودھ لینے والے, میرا بچہ اپنا ہے, مجھے اپنے بچے کے لیے. کہا نہیں بچہ تمہارا, مگر دودھ ہمارے پیسے سے پلایا جائے گا, جتنے ہماری مرضی وہ ہم لیں گے, بعد میں ہم فیصلہ کریں گے تمہارے بچے کو کتنا دودھ ملے گا. تو وہاں تم حاکم بن کے کھڑے ہو گئے. ساس میں اس گائے کو اتنی سمجھ عطا کی گئی کہ وہ اس عورت کو پہچانتی ہے یا اس آدمی کو پہچانتی ہے جس کو اس کو دودھ دینا ہے, تو اس کے علاوہ دوسرے کو نہیں دے گی. ورنہ اگر وہ ہر ایک کو دینے لگتی تو کوئی بھی راستے میں پکڑ کر دودھ دے دیتا. اجنبی آدمی کو جو اگر رات کے اندھیرے میں بھی گائے کے تھن کو اجنبی آدمی نے ہاتھ لگا, وہ فوراً لات مار دے گی. یہ وہ ہاتھ نہیں ہے جس کو مجھے دودھ دینے کی عادت ہے, کوئی اجنبی ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی ہاں ایسا بھی ہے. کیسی عجیب اللہ کی قدرت, کیا کیا نشانیاں رکھی خدا نے. کہا سب ٹھیک, تم ذرا غور کرو, یہ دیکھو یہ کھاتی کیا ہے, کہ گھاس کھا رہی ہے, اور کیا کھاتی ہے, کہ پانی پی رہی ہے. اب کیا نکلے گا باہر, کہ جی باہر گوبر نکلے گا. کہا وہ بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے, تم لگاؤ اپنی کھیتوں میں, دیکھو اس سے اناج بنے گا یا نہیں. جی ہم کو گوبر کی ضرورت ہے, ہم نے تو یوریا پیدا کیا. کہا تمہاری یوریا کی سبزیاں اور میرے گوبر کی سبزیاں ملا کر دیکھنا کون زیادہ فائدہ مند ہے. یوریا کی سبزیاں کھا کر کے, یوریا کی غذائیں کھا کر کے تو ساری نسلیں بیمار ہو رہی ہیں. کہتے ہیں کھاد کی غذائیں کھا کر کے بیماریاں پھیل گئی, اور اگر نیچرل کھاد ہوتا یہی گوبر تو یہ ساری بیماریاں نہ آتی. تو تم نے بہت صاف شفاف قسم کا یوریا بنایا تھا, مگر نقصانات اپنے خود دیکھ لو. اور میں نے وہی تمہاری نظروں میں گندا گوبر بنایا تھا, مگر اس سے تو اتنے نقصانات. اور اس کے ساتھ عجیب بات یہ ہے, انسان اپنے پاکھانے سے نفرت زیادہ کرتا ہے, گائے کے گوبر سے اتنی نہیں کرتا. چاچے گھروں میں جو خواتین ہوتی ہیں وہی گوبر اٹھاتی ہیں, اس سے کوئی ذرا اپنا پاکھانا کیا لگا جی, توبہ یہ تو بات ہی مت, یہ کون کہے گا. تو اپنے بدن سے نکلی ہوئی گندی چیز کو ہاتھ لگانے کے لیے انسان تیار نہیں ہے, لیکن گائے کے بدن سے نکلی ہوئی گندی چیز کو انسان اٹھاتا ہے. کیوں رکھا ایسا؟ کہ تمہارے دلوں میں اس کی نفرت میں زیادہ نہیں رکھوں گا, اس لیے کہ تمہیں روز اٹھانا پڑے. اگر تمہارے دلوں میں ویسی نفرت ہوتی تو بار بار تمہیں عجیب ٹینشن میں پڑنا پڑتا, جیسا آ گیا وہ ٹائم وہ گوبر اٹھانا ہے, کتنے ٹینشن کی بات ہے. پھر منہ بند کرنا, اور پھر یہاں تک گلوز چڑھانے تھے, اور اس کے بعد جا کر کے اٹھانا تھا. تو ٹھیک, ان تمام ٹینشنوں سے تم کو بچا کر کے رکھا. صحیح, چلیے دیکھ لیجیے کہ جو خواتین گھر کی خاتون نے جا کر گوبر اٹھایا, اگر ہاتھ دھو کر کے اب آٹا گوند رہی ہے, کوئی نہیں کہے گا یار یہ کیا کیا تم نے, ابھی تو تم نے گوبر اٹھایا, اسی ہاتھ سے تم آٹا گوند رہی ہو, وہی روٹیاں کھانی ہیں. نہیں, نہ اس کو پریشانی ہے نہ ہم کو پریشانی. اس سے آگے بڑھ کر کے عجیب بات ہے کیا, کہ انسان اپنے پاکھانے سے نفرت کم کرتا ہے دوسرے کی سے زیادہ. تمہارے اپنی گندگی کی نفرت تمہارے دلوں میں کم رکھی گئی, کیونکہ اگر زیادہ نفرت ہوگی تو تم کو جب بھی تم ٹائرڈ جاؤ گے تو اسی ٹینشن میں اتر, تو کم نفرت رکھی گئی. اس لیے اپنے بدن سے نکلنے والی بدبو سے آدمی اتنا تنگ نہیں آتا ہے جتنا دوسرے کے بدبو سے تنگ آتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, اور سارے صحابہ تھے, تو کسی صحابی کو ہوا خارج ہو گئی تو بدبو پھیل گئی. حضرت عمر ایک دم جلال میں آ گیا, کون صاحب ہیں یہ, جلدی جا کے بدبو کر کے آ جاؤ, اب سب نیچے کون اٹھے گا. ایک دوسرے صحابی تھے, ان کا نام تھا جریر ابن عبداللہ بجلی. انہوں نے ایمان قبول کیا, صرف 50 دن حضور کے ساتھ رہے اور حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. 50 دن حضور کے ساتھ رہے, اتنا پیارا ہو گیا تھا یہ حضور کو, اللہ اکبر.
تو جریر عبداللہ بجری کہتے ہیں امیر المومنین میری گزارش سن لیں, کیا بات ہے کہ جی آپ ایسا کریں سب کو حکم کر دیں سب وضو کر کے آؤ, اگر آپ ایک کو حکم کریں گے تو شرمندہ ہو جائے گا. جریر کتنی اچھی بات انہیں کہی, چلو جی سب اٹھو وضو, میں بھی جاتا ہوں وضو کرنے کے لیے, پردہ رہے گا. ٹھیک, مان لیجیے اگر یہ ہوا خارج نہ ہوتی اور گیس اندر جمع ہوتی رہتی پھر کیا حال ہوتا انسان کا, وہ تو دو دن میں سڑ کر کے تباہ ہو جاتا جب اندر اتنی گندی گیسیں جمع ہو جاتی. تو ہوا خارج ہونے کا سسٹم خدا نے رکھا, کبھی غور کیا؟ کہنے لگا جی نہیں, اگر یہ گیس باہر نہ نکلتی پھر تو بہت بڑی مصیبت بن جاتی, ہم کو تو ایک ہفتہ بھی نہ نکلتا. چاہے ایک مرتبہ بخاری میں حدیث ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو ہوا خارج ہوتی ہے تم ہنستے ہو؟ صحابہ نے کہا جی ہنسی تو آتی ہے. حضور نے فرمایا بہت, تم میں سے کون انسان ہے جس کا ہوا خارج نہیں ہوتی؟ یعنی گویا وہ کام جو تم میں سے ہر ایک انسان کرتا ہے تو دوسرے پر کیوں ہنستے ہو؟ یہ چند مثالیں میں نے بتائی مختلف علوم سے متعلق. اتنی عجیب عجیب حکمتیں نکلتی ہیں, آدمی قدم قدم پر حیران ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھلوں میں پالنیشن کرنا ہے, اس میں ایک پھل لے لیجیے, اناج مکی کا پودا ہے, اس مکی کے پودے کو نر بھی بنانا ہے اسی کو مونس بھی بنانا ہے, تو اسی میں اس کا مرد بھی ہے اسی میں اس کی عورت بھی ہے, وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ وہی اندر ہیں. اس میں جو مرد ہوگا اس کو سیمن بھی پیدا ہوگا. اچھا صاحب وہ سیمن وہاں سے پہنچ کر کے وہ اس کے خاتون تک کیسے پہنچے گا؟ کہاں تو مکی کا پودا جب کھڑا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہونے کے بعد ابھی وہ نابالغ ہے, اب وہ بڑھ رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے جب اوپر ہو جائے گا تو یہاں ہے کہ اتنا اور اس کے اوپر سے بال آئیں گے, وہ بال لٹکے ہوئے ہوں گے. یہ جو لٹکے ہوئے بال ہیں یہی ہے اس کی بیوی صاحبہ, بالوں والی. اوپر جو چڑھائے گا, اوپر چڑھنے کے بعد پھر اس کے وہ دو تین شاخیں ایسے نکلیں گی تو اس شاخ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دانے جیسے لگے ہوں گے, ایسے دانے جیسے شالی کا دانا ہوتا ہے, یہ اس کا نطفہ ہے. ٹھیک, اور سوا سے کیا ہوگا؟ اب یہ نطفہ اس نیچے تک کیسے پہنچے گا؟ جانوروں کے لیے اس نطفے کو غذا بنایا, وہ چڑیا آ کر اس کو چونچے مارے گی, اور جب چونچے مارے گی تو چونچے مارتے مارتے کچھ تو اس کی غذا بن گئے کچھ نیچے گر گئے, اور جو نیچے گرے تو ان بالوں پہ اٹک گئے, جو ہی بالوں میں اٹک گئے تو مکی کا دانا بن گیا. اور اگر چڑیائیں نہیں آئیں تو ہوا سے, اور جب ہوا سے جب وہ ہلے گا تو ہلنے کے بعد پھر وہ دانے نیچے آئیں گے, اور جب دانے نیچے آ جائیں گے تو وہی ان کا پالنیشن ہے. مدینہ شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ظاہر ہے حضرت نبی علیہ وسلم کہیں باغوں میں تو نہیں رہے تھے. مدینہ شریف جب گئے تو ایک موسم آ گیا, سارے مدینے والے جو ہے وہ درختوں پر چڑھے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں درختوں پر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تعبیر کرتے ہیں. حضور فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے. حضور فرمایا چھوڑو اس کو, مجھے نہیں لگتا یہ کوئی فائدہ مند چیز ہے. صحابہ نے سوچا حضور, منع کرتے فور بچاڑ کے کہا, احران ہو گیا مدینے میں کہ صاحب حضور نے تعبیر نقل کو منع کر دیا ہے. تعبیر نقل کو تو پالنیش ہے. تمام صحابہ رک گیا, تعبیر نقل منع ہو گیا. اب اس کے بعد اس سال کھجوریں نہیں پیدا ہوئی, تو حضور نے فرمایا صاحب مدینے میں کھجوریں بہت کم پیدا ہوئی. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم کرتے تھے نا اس سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی تھی. حضور نے فرمایا اچھا بھائی یہ دنیاوی معاملہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, یہ تم کر لیا کرو. انتم امور دنیا تم عالم, تم ان دنیاوی تجربوں میں مجھ سے آگے ہو, تم کر لیا کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ہم لوگ سمجھنا, ہم نے تو دیکھا نہیں تھا یہ ہوتا کیا ہے. تو بہرحال ہم نے ایک دفعہ کچھ عربوں کے بلا کر کے کہا کہ یار ہم کو سمجھاؤ یہ کرتے کیسے ہو. تو یہ کون سا عجیب ہے, وہ لے گئے باغ میں, کہا لگا یہ ہے مرد لہٰذا ان سا اور یہ ہے اس کی بیوی. درخت کو دکھایا کہا اس میں سے وہ اتارنا ہے اور اس پودے کے فلاں جگہ کو یوں کھولنا ہے اور یہ لے جا کر یہاں اندر ڈالنا ہے, بس یہ اس کا نسخہ اس میں پہنچ گیا, اس کے بعد کھجوریں زیادہ پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے صاحب, وہاں تو ان کا اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے. اب یہاں جو قسم قسم کے یہ اناج اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں ہم کون کرے گا؟ تو عجیب اللہ نے نظام رکھا. ہم ککڑی کا پودا لگاتے ہیں, ککڑی کا پودا لور کل, اس میں پھول نکلے گا. آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد یہ پھول جو ہے وہ سوکھ کر کے گر گیا, لور پیدا ہی نہیں ہوا. یہ کیا بات ہو گئی؟ وہ پھول نکلتا ہے سوکھ کر کے گر جاتا ہے, لور ہی نہیں پیدا ہوتا, ککڑی پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے. کیا بات, کیڑا نہیں پیدا, وجہ کا پالنیشن نہیں ہو پا رہا ہے.
اب اللہ تعالیٰ شانو کبھی یہاں سے بھیجے گا, کبھی مکھی آئے گی, کبھی شہد کی مکھی آئے گی, کبھی وہ تلر آئے گی, کبھی تتلی آئے گی, وہ ایک پر بیٹھے گی, یہاں میں بیٹھ کر یہاں سے اٹھ کر دوسرے پر جائے گی, جب یہاں سے اٹھے گی تو اس کے پاؤں کے ساتھ ایک چھوٹا سا دانہ لگے گا, یہ نطفہ ہے, اور اس کے بعد جب وہ دوسرے پھول پر بیٹھے گی اور جو ہی بیٹھے گی وہ نطفہ وہیں گر جائے گا تو یہاں پھل پیدا ہو جائے گا. تو فاؤنڈیشن کا اللہ تعالیٰ شاہوں نے نیچرل سسٹم رکھا. ان باریکیوں کی طرف تمہاری نظر ہی نہیں جاتی. ہاں یہی وہ چیز ہے کہ قرآن کریم بار بار جب کہتا ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات پر غور کرو تم کو میں نظر آ جاؤں گا میں کیا کیا کرتا ہوں. تو اہل ایمان کی بہت بڑی خصوصیت قرآن کریم نے بیان فرمائی, کیا؟ کہ وہ کائنات پر غور کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں. اور میں جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا, آج جو ہم مختلف علوم پڑھتے ہیں ان علوم کو پڑھ کر کے آدمی ان علوم کے ذریعے سے خدا کی عجیب عجیب قدرتوں کا مظاہرہ کر سکتا ہے. اور میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں ایک واقعے پر. فلکیات کے ماہرین میں سے بہت مشہور ماہر گزرے ہیں, سر جیمز ان کا نام تھا, جیمس جیمز, برطانیہ میں تھے, عیسائی تھا اور کٹر قسم کا مذہبی عیسائی تھا. اس سے ایک شخص نے ملاقات کرنی چاہی, ان کا نام تھا عنایت اللہ مشرقی. عنایت اللہ مشرقی صاحب نے وہ واقعہ لکھا ہے. عنایت اللہ مشرقی میں کچھ غلط تصورات بھی تھے اور ادھر سے بہت ساری ڈگریاں وہ پڑھے ہوئے تھے. بہرحال برطانیہ میں عنایت اللہ مشرقی جو ہیں وہ سڑک سے جا رہے تھے, ادھر سے وہ جیمز آ رہا تھا, اس کے بغل میں کتاب تھی, کوئی مذہبی کتاب تھی, اور دوسری بغل میں چھاتا تھا, اور وہ بہت سوچتا ہوا چل رہا تھا اور بارش گر رہی تھی. تو سامنے سے وہ عنایت اللہ آیا اور عنایت اللہ نے کہا صاحب سر جیمز. میں نے کہا کیا آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک. تو یہ کیا بات ہے آپ نے یہاں چھتری دبا رکھی اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے؟ کہا لگا ہاں مجھے یاد ہی نہیں رہا, اسے فوراً چھتری کھولی. اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں. آپ عبادت کے لیے خدا کو مانتے ہیں آپ؟ کہا کیوں؟ کہا مجھے سمجھنا ہے. کہا شام کو چار بجے میرے پاس آنا. اب وہ شام کو چار بجے آئے. شام کو چار بجے آنے کے بعد پھر عنایت اللہ کہتا ہے کہ میں وہاں جب پہنچا, وہ میرا انتظار کر رہا تھا, میں اندر جب پہنچا تو میں نے کہا جی آپ تو دنیا کے ممتاز ترین فلکیات کے ماہر ہیں, میرا خیال یہ تھا کہ آپ اتھیسٹ ہوں گے, آپ کہاں خدا کو مانتے ہوں گے, خدا کو ماننا تو ہم جیسے بیکورڈ لوگوں کا کام ہے, آپ کہاں خدا کو مانتے ہوں گے. مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں. کہنے لگا تمہارا سوال ٹھیک ہے, تھوڑی باتیں میں بتاتا ہوں, اس کے بعد پھر مجھے اس کے بعد تم سوال کرنا. کہا دیکھو فلکیات میں سمجھاتا ہوں تمہیں. آپ کو سمجھا رہا ہے سارا فلکیات, اور اگر ہم یا آپ نے پڑھا ہوگا فلکیات تو کتنی وسیع دنیا ہے. اب وہ سورج, چاند, ستارے, زمین, ان کے فاصلے, ان کے چلنے کے رفتاریں, یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. سورج کی گرمی, اس گرمی کی مقدار, اس کا فاصلہ کتنا ہے جو انسان زمین پر اس کی گرمی برداشت کر لیتے ہیں, اس سے تھوڑا اوپر اگر ہو جاتا تو زمین کا موسم اتنا ٹھنڈا ہوتا کہ یہاں انسان رہ نہیں پاتا, اور اگر ذرا سا وہ نیچے ہوتا تو زمین پر اتنی گرمی آ جاتی کہ لوگ جل جاتے. اس فاصلے پر خدا نے اس کو رکھا ہے, اور چلنے کی رفتار ایسی رکھی ہے کہ اللہ اکبر, جو اس کے چلنے کی رفتار ہے, اگر کہیں پر سورج ایک منٹ کے ایک لاکھویں حصے کے وقت رک جائے تو آگے جا کر ٹکرا جائے گا. ایک منٹ کے ایک لاکھ حصے کیے جائیں, وہ جو ایک حصہ ہے اتنا بھی کہیں رکتا نہیں ہے, اگر رک جائے گا تو آگے کسی ستارے سے ٹکرا جائے گا اور کائنات تباہ ہو جائے گی. ایک منٹ کے ایک لاکھویں حصے کے برابر بھی وہ ڈیلے نہیں کرتا, اتنا کنٹرول میں ہے. اور جس راستے سے سورج کو آج چلنا ہے, کل نہیں, کل دوسرا راستہ اس کا ہوگا, روز اس کا راستہ بدلتا رہتا ہے. اور جس راستے سے سورج کو گزرنا ہے, اس راستے سے گزرنے میں اگر ایک بال کے 500 حصے یا 5000 حصے, یہ مجھے پورا یاد نہیں ہے, ایک بال کے 5000 حصے کر کے پھر ایک حصہ اگر اتنا ادھر یہ ادھر ہو جائے گا تو آگے پھر ٹکرا جائے گا. کہیں کس سے ٹکرا جائے گا؟ آگے دوسرے بڑے بڑے ستارے آ رہے ہیں. میں اس کو سمجھا نہیں سکتا ہوں, اور اگر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں یہ مثال دے سکتا ہوں, اور اس کے بعد یقین واسطہ میں آ جائے گی. ہم جب کبھی شہد کی مکھیوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں, اتنی تیزی کے ساتھ وہ آپس میں پھرتے رہتے ہیں, کوئی شہد کی مکھی دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے, پھرتے ہیں. ایک لاکھ کے برابر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں, وہ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں. اور اگر شہد کی مکھیاں دیکھنے کا آپ کو موقع نہ ملے تو جب گرمیاں آئیں گی تو آپ دیکھیں گے مچھروں کا جھنڈ ایک ہی جگہ پر ہوگا, وہ مچھر کتنی تیزی کے ساتھ آپس میں گول گھومتے ہیں, کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اس کائنات کے اندر ستارے,
نو بڑے بڑے سیارے، لاکھوں چھوٹے چھوٹے ستارے، ہر وقت محلے سفر ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اتنے سارے نظام کو کنٹرول کرنے والا، میں بار بار سوچتا ہوں کیسا ہے وہ جس نے اتنی بڑی کائنات کو کنٹرول کیا۔ تو میرا سر نیچے کو جھک جاتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں کہوں گا آپ بہت بڑے ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، تو میں کہتا ہوں واقعی گریٹ، خدا گریٹ۔ تو عنایت اللہ بشیر نے کہا بہت اچھا، آپ کی تحقیقات میں نے سنی، اب میں قرآن کی آیت سناتا ہوں۔ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، تم کیسے میرا انکار کرتے ہو، میری یہ ساری کائنات بنائی، اس میں یہ ساری چیزیں بنائی۔ جیمس کہتا ہے تمہارے قرآن میں ہے یہ؟ انہوں نے کہا جی۔ کہا میری گواہی لکھو کہ قرآن سچی کتاب ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے ان کو کون سمجھا تھا فلکیات کیا ہے، یہ تو آج ہم کہہ سکتے ہیں فلکیات کیا۔ تو مزاج بنانا چاہیے علوم پڑھ کر کے کہ ہم ان علوم کے ذریعے سے خدا کو پہچان لیں۔ باٹنی کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی سا پھول دوسرے پھول کے ساتھ رنگ بھی نہیں ملتا، بناوٹ میں بھی نہیں ملتا، جتنے پھول ہیں ہر ایک، اور انسان اس میں ایک پھول کا بھی اضافہ نہیں، اپنی شکل کوئی بنا کے دکھا دے؟ انسان جو کچھ نقلیں کرتا ہے خدا ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کی نقل کرتا ہے، اپنی کچھ بھی نہیں۔ پھول بنائے گا تو کہیں نہ کہیں کم سب وہیں سے لے گا۔ جتنے پھول دنیا میں ہیں ان تمام پھولوں کی شکلیں سب کی الگ الگ، کبھی جا کر کے جہاں بہت سارے پھول ہوتے ہیں کھڑے ہو کر کے دیکھے کہ اس پھول میں خدا نے رنگ کیسے کیسے ڈالے ہیں، اس میں کیسے یہ رنگ بکھیر دیے ہیں، رنگوں کی قسمیں، نام بھی انسان رکھ نہیں سکتا ہے، کہاں سے رکھے گا نام، اس لیے وہیں سے رہتا ہے۔ لاجونتی رنگ، اناوی رنگ ہے نا، اب تمہارے پاس نام بھی نہیں ہے، نام بھی میرا ہی رنگ سے لے لو گے۔ رنگ، بلاوٹ، فائدے، ذائقے، اثرات، کیسے کیسے عجیب۔ غرض یہ کہ جس علم کو پڑھیں گے اس علم سے ہم خدا کو پہنچ سکتے ہیں۔ عرض یاد لے لیجئے، زمین، سائل سائنس، ارضیات، ارضیات کی دنیا میں جائیں گے تو دوسری دنیا، جب پہاڑوں کی دنیا میں جائیں گے تو اور، فلکیات میں جائیں گے تو اور، سائنس کے جس شعبے میں آپ جائیں گے وہاں ہم کو خدا مل سکتا ہے۔ زاویہ نظر صحیح ہونا ضروری ہے، اور اگر انسان کا زاویہ نظر صحیح ہوگا تو علم پڑھ کر کے آدمی ملحد نہیں ہوگا، بلکہ علم پڑھ کر کے آدمی خدا تک پہنچے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جتنا علم تمہارے پاس آؤگے اتنا تم خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، بشرطے تمہارا زاویہ صحیح ہوگا، اور اگر نہیں تو بس سائنس پڑھتے جاؤ گے، ملحد ہوتے جاؤ گے، آخر میں کہو گے ہم نے سارا پار کر لیا، خدا کہیں نہیں ہے، یہ تمہارا زاویہ نظر غلط ہوتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں میری بنائی ہوئی چیز کو، جو تمہیں میرا تعارف کرانے کا ذریعہ بن سکتی تھی، اس بنائی ہوئی چیز کو پردے کھول کھول کر دیتے ہو، اور بعد میں کہتا ہوں کوئی بھی نہیں بنانے والا، ہم نے خود دی۔ انڈا ہے، اس کو خاص درجے کی گرمی چاہیے، اور جب اس درجے کی گرمی اسے پہنچ جائے گی تو انڈا جو اندر سے ہے وہ چوزا بن جائے گا، وہ گرمی کہاں سے اس کو دینی ہے؟ تو ہم کو تنور جلانا ہے؟ نہیں، وہ مرغی گرمی، وہ مرغی میں تو ہے نہیں گرمی، کہا ہاں وہ انڈا دینا بند کر دے گی، اس پہ خاص حالت طاری ہو جائے گی، اور خاص حالت طاری ہونے بعد اس کا بدن آگ کی طرح سے گرم ہونے لگے گا، اور وہ ایسی گندی جیسی ہو جائے گی، اور گندی جو ہونے کے بعد پھر اس کو بٹھائیں گے، وہ اس میں فرجسم، اس میں رکھیں گے نیچے انڈے اور اوپر سے مرغے کو بٹھائیں گے۔ اب اس مرغے کو کون سمجھا رہا ہے جناب آپ تشریف رکھیں یہیں 21 دن تک، کیونکہ آپ کے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے ہم کو چوزے ملیں گے، اس کو کون سکھا رہا ہے یہ؟ اور وہ واقعی اٹھتی نہیں وہاں سے، ٹھیک 21 دن کے بعد وہ باہر نکل آئے گی، اور کھٹ، اچھا 21 دن کے بعد باہر نکل آئے گی وہ جو انڈے ہیں، اب انڈے اندر سے کیا بنا ہے پتہ نہیں، بنا بھی ہے یا نہیں۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے انڈے کو پھوڑ دیا تو اندر چوزا بن رہا تھا، ابھی جان نہیں آئی تو وہ بےچارہ مر جائے گا، لہٰذا کالے تم کو نہیں پھوڑنا ہے، میں اس انڈے کو توڑنے کا انتظام اندر ہی رکھتا ہوں۔ کیا اندر رکھتا ہوں؟ کہ وہ چوزا جب اندر تیار ہوگا تو اس کی چونچ نکلے گی، اور وہ چونچ اندر سے اس کا سوراخ کر کے وہ انڈا کرک سے ٹوٹ جائے گا، تو چوزا باہر تشریف لائے گا، میں آ گیا اللہ۔ اور اس کے بعد یہ چوزا جب باہر آتا ہے اس کو کون سکھاتا ہے؟ جب باہر آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی دعوت بھی ہوگی اور وہاں خطرے بھی ہوں گے، دعوت کون کرے گا کہ آپ کی اما جان۔ چنانچہ مرغے کو جو ہی کیڑا ملتا ہے، دانے ملتے ہیں، وہ فوراً آواز لگانے لگتی ہے، سارے بچے دوڑ کر کے آتے ہیں، دعوت ہے، ٹھیک۔ اور وہی مرغی وہی آواز لگاتی ہے، بچے دوڑ کر آ کر چھپ جاتے ہیں، خطرے کی آواز۔ بلی آ گئی تو مرغی نے شور مچایا، سارے بچے آ کے چھپ گئے، اور گھر والوں نے دانے پھینکے، مرغی نے شور مچایا، سارے بچے آ گئے دوڑ کر کے، کچھ اچھلتے ہوئے کہ صاحب دیکھو کھانا۔ ہمارے حساب سے وہ دونوں آوازیں ایک ہی قسم کی، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا مرغی صاحبہ نے یہ الارم بجایا ہے، خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، یہ دعوت کچھ
بچے سمجھ،
ان کو کون سکھاتا ہے؟
جی اللہ کی قدرت ہے.
حتیٰ کہ بطخ کے انڈے مرغے کے نیچے رکھے گئے، کچھ مرغی کے انڈے رکھے گئے، بطخ کے انڈے سے بطخ نکلے گا، مرغی کے انڈے سے مرغی نکلیں گے. بہت اچھا، اب سارے مرغی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، بطخ کو نہیں معلوم ہے میں بطخ ہوں، مرغے کو نہیں معلوم ہے میں مرغا ہوں. یہاں تک کہ جب بڑے ہو گئے تو آگے دن دیکھا وہاں تالاب ہے، تو بطخ کا بچہ کھٹ سے اندر نیچے شراب مل جائے گا اور مرغی کے بچے پیچھے رہ جائیں گے. اس بطخ کے بچے کو کس نے بتایا صاحب آپ تو تیرنے والے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے وہاں میں ہوں جو اس کو سکھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا وہ شیر کا بچہ تھا، اس شیر کے بچے کو کسی نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنے پاس رکھا اور مرغیوں اس کے بکریوں کے ساتھ چلا رہا تھا اور ڈنڈے پیچھے سے مارتا تھا. ایک دن جنگل میں جب پہنچا تو وہاں اصلی شیر آ گیا. اس کو بہت تعجب ہوا، وہ شیر ہے اور بکریوں کی طرح سے پٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی بات سنو، تم کو معلوم ہے تم کون ہو؟ کہا لگا جی کون؟ کہا تم شیر ہو میرے جیسے. کہا لگا جی کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ کہا لگا ہاں تم میرے جیسے ہو، تم بکری بن گئے ہو. کہا لگا جی نہیں. کہا لگا اچھا تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں. تو اس کو لے کر کے گیا تالاب میں، کہا دیکھو نیچے کون ہے. کہا لگا ہاں جی وہ دوسرا کون ہے؟ کہا وہ دوسرے تم ہی ہو. میں ایسا ہوں؟ ہاں. اب دیکھو میں کیسے بکری پہ چھلانگ ماروں گا، تم بھی مارنا ایسے چھلانگ. اس کے بعد واپس آ کر کے چھلانگ ماری، ایک بکری کا دبوچا، اس نے بھی چھلانگ ماری تو بکری کا دبوچ. وہ کیا حیران ہو گیا، سب اس کو کس نے بتایا یہ شیر ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک شیر نے آ کر اس بکری میں پھنسے ہوئے شیر کو بتایا شیر ہے. اور جو سارے شیر پیدا ہوتے ہیں ان کو کون سکھاتا ہے کہ تم شیر ہو؟ وہی اللہ. اور ایک بزرگ نے تو لکھا کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ ماں کی گود میں ہے، اس کو بہت بھوک لگی ہے، ماں کی چھاتی پہ دودھ بھی آ گیا ہے، لیکن اس بچے کو کیسے سکھاؤ گے تم دودھ چوسو؟ کیسے سکھائیں گے؟ لاؤ سارے ڈاکٹروں کو کریں کوشش وہ اس کو سکھانے کی، لاؤ سارے پیر صاحبوں کو وہ اس کو پھونک مارتے رہیں دیکھتے ہیں سیکھ سکے گا یا نہیں، لاؤ اپنے سارے ٹیچروں کو وہ اس کو پڑھائیں دیکھتے ہیں سکھا سکے گا یا نہیں. بچے تم کو بھوک لگی ہے، تمہارے لیے بہت شاندار قسم کا وہ رکھا گیا ہے خزانہ، اس کو تم چوسو تب تمہارے اندر وہ پہنچ جائے گا. اگر میں نہیں سکھاؤں گا بچے کو چوسنے کا طریقہ تو تم ساری دنیا جمع کر کے سکھا نہیں سکو گے اسے، تم بے بس کھڑے ہو کہ بھوک بھی لگی ہے، اندر دودھ بھی تیار ہو چکا ہے، میں کیسے اس کو سکھائیں گے؟ تم چوسنا شروع کر دو تو تمہارے منہ میں یہ پہنچائے گا تو کچھ نہیں کر سکتے، وہاں کون ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہو خدا کچھ نہیں ہے، وہاں میں ہی ہوتا ہوں. اور کہتے ہو جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، اتنا بڑا نظارہ دیکھنے کے باوجود پھر کہتے ہو ہم نے دیکھا ہی نہیں. وقائی من آیت یمرون علیہا، کتنی میری نشانیاں تمہارے پاس سے گزرتی ہیں اور تم آنکھ بیچ کر کے گزر جاتے ہو، کچھ بھی نہیں ہے. تو تفکر کی عادت ڈالنی ہے، اور یہ تفکر جب آتے ہیں تو یقین جانیے اگر ایک شخص باٹنی پڑھتا ہے، زولوجی پڑھتا ہے، بایولوجی پڑھتا ہے، سائنس کا کسی بھی علم کو پڑھتا ہے اور خدا کی کائنات کے چھپے راز اس کے سامنے آتے ہیں اور ان رازوں کو پڑھ کر کے وہ مزید کہتا ہے یا اللہ آپ کتنے بڑے ہیں، اور پہلے سے زیادہ خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، یہ پڑھنا عبادت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.